الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت استأذن رجل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال بيساخ العشيرة فلما دخل انبسط إليه فقلت له فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. یہ باب میں یہ چل رہا تھا کہ کوئی آدمی کسی کی پہچان کروانے کے لیے کوئی چیز کوئی خاص وصف اس کا بیان کرے, غیبت مقصود نہ ہو تو اس صورت میں غیبت والا گناہ اس کو ہوگا نہیں. یا یہ بھی ہے کہ کسی کی اندر کوئی خراب عادت ہے اور اس خراب عادت کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو ان دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کی گنجائش. ایک آدمی ہے لوگوں سے قرضہ لیتا ہے پھر دیتا نہیں, پریشان کرتا ہے, معاملات غلط کرتا ہے. اب ایسے لوگ نئے نئے شکار تلاش کرتے رہتے ہیں, تو جو اس کو بھگت چکا ہے اس نے دیکھا کہ اب اس نے فلانے سے ذرا ملنا جلنا شروع کیا ہے, تو اب اگر وہ جس سے اس نے ملنا جلنا شروع کیا ہے اس کو اس کے شر سے بچانے کے لیے, اس کی برائی مقصود نہیں ہے, بھائی ذرا احتیاط کر لینا, وہ پیسے مانگے گا تو ذرا بچ کے رہنا, اتنا کہہ دیا تو اس صورت میں یہ غیبت میں شامل نہیں. لیکن دیکھو بھائی دل کی نیت سے اللہ بخوبی واقف ہے, اگر اس نیت سے کہا گیا ہے تو اس صورت میں وہ اس گناہ کا مرتکب قرار نہیں دیا جائے گا. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی, فقال بیساخ العشیرۃ, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ اس کو اندر آنے کی اجازت دیں. اس سے پہلے جب اس نے اجازت مانگی تو اس کی آواز کی وجہ سے اس کو پہچان کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آئے, یعنی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات چیت کی اور یہ کیا, کوئی منہ نہیں بگاڑا، کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فقلت له، یہاں تو فقلت له کیا ہے، یہاں نہیں ہے، دوسری یہی روایت پہلے بھی آ چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس وقت اس نے اجازت چاہی تھی تو اس کے متعلق آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے، کہ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ تو بہت خندہ پیشانی سے بہت اچھی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان اللہ لا یحب الفاحش المتفاحش، یہاں تو یہ ہے اور روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ متا وجدتنی فاحشاً، کہ ایسا برا کلام کرنے والا مجھے تم نے کب پایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا برا ہونا یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں۔ نہیں، مجھے تو اپنے اخلاق جو ہیں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرنا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جو آدمی فحش گوئی کرتا ہے، فحش جو طبعی طور پر، یعنی اس کا مزاج ہی اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکالنا ہو، اور متفاحش اس کو کہتے ہیں کہ وہ طبعی طور پر تو فحش گو نہیں ہے، اس کے مزاج میں یہ نہیں، لیکن کبھی بتکلف ایسا کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں جو ہے باتوں میں خراب، بعض لوگ تو زبان کے ہی خراب ہوتے ہیں، متفاحش کا مطلب کہ زبان کا خراب، اور متفاحش یہ کہ زبان کا خراب تو نہیں ہے لیکن کبھی ایسا بن جاتا ہے، تب مزاج اس کا ایسا نہیں ہے، طبعی طور پر ایسا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے کب زبان کا خراب پایا، نہ تو میں ایسا ہوں نہ بتکلف ایسا کام کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اس برے وصف کی وجہ سے میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آؤں، یہ تھوڑا مطلب ہے۔ اب رہا یہاں تو جو بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اجازت طلب کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو جملہ ارشاد فرمایا بیسا خل عشیرت، کہ وہ اپنے خاندان کا بڑا برا آدمی ہے، یہ اسی لیے فرمایا تھا کہ چونکہ آپ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو آپ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے، تو آپ اس کے ساتھ جو معاملہ شفقت و محبت کا فرما رہے ہیں اس کو دیکھ کر کسی کو اس آدمی کے متعلق غلط فہمی نہ ہو، اس لیے پہلے سے آپ نے متنبہ فرما دیا کہ وہ ایسا ہے۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ بعض بڑوں کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں ان کے ساتھ، اب ان بڑوں کی طرف سے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ، محبت کا اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو بعض نئے لوگ ان بڑوں کی طرف سے ان کے ساتھ اس طرح کا جو معاملہ کیا گیا اس کو دیکھ کر غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس آدمی کے متعلق اچھا خیال قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اچھا خیال قائم کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، اے فلانے صاحب کو تو میں نے فلانے بزرگ کے یہاں دیکھا تھا، ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ان کے ساتھ بڑی محبت سے بات کر رہے تھے، اب وہ آیا کہ ذرا مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، اس کے پاس تھے بھی پیسے، تو ذرا ان کا مقرر دے دیا، اور وہ بعد میں جا کر کے انگوٹھا دکھا رہا ہے، اور وہ ان بزرگوں کے پاس جا کر کے عرض کرتا ہے کہ حضرت کو اس کا مطلب میں اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا، اس کا مطلب یہ تھوڑا تھا کہ تم اس کو قرضہ دے دیتے 50,000 کا پوچھنا ہے تم۔ یہ تو ان بزرگ کے اخلاق کریمانہ کا تقاضا تھا کہ اس کوئی بھی آدمی، کوئی برا آدمی اچھے آدمی کے پاس آئے گا تو وہ تو اچھائی سے پیش آئے گا۔ بھائی کتے کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ سامنے والا بھی اس کو کاٹے، یہ تو نہیں۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے اخلاق خراب کیوں کریں، اصولی بنیادی بات یہ ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب وہ آدمی اپنی جگہ پر ویسا ہی ہے جیسا میں کہہ چکا ہوں، باقی یہ ہے کہ اس کے اس بدخلقی کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو خراب کروں، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ واقعہ ہے، ایک مرتبہ قاضی ابن اکثم یا کوئی تھی ہارون رشید کے یہاں جو ہے وہ رات کو ان کے پاس ٹھہرے اور رات کو آدھی رات کو جو ہے بادشاہ کی یہاں کھلی اور اپنے کسی غلام سے جو ہے یوں کہا ذرا پانی لاؤ. تو غلام جو ہے وہ نیند میں اٹھا آنکھیں ملتا ہوا اور بڑبڑا رہا ہے نہ دن میں چین ہے رات میں چین. بس جب اس طرح اب اتنا بڑا بادشاہ اس کے ساتھ تو قاضی صاحب نے دیکھا وہ بادشاہ نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ نے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے میں اپنے اخلاق کا ہی کو خراب کروں انہوں نے کہا. تو بہرحال یہاں جو اصل باپ کا جو عنوان قائم کیا تھا اس سے تو صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق جو چیز ظاہر فرمائی اسی سے ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی اس کی ضرورت پیش آتی. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودۃ لیلۃ جمع وکانت امراۃ ثقیلۃ ثابتۃ فاذن لها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مزدلفہ والی رات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رات ہی کو مزدلفہ سے منا جانے کے لیے اجازت طلب فرمائی. یہ عرفات میں قیام کرنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد جب حجاج حج کرنے والے عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں, مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے صبح کو صبح صادق کے بعد اول وقت میں فجر پڑھ کر وہاں وقوف مزدلفہ ہوتا ہے جو واجب ہے. لیکن اگر بوڑھے یا عورتیں وغیرہ پہلے سے وہاں سے چلی جائیں وہاں مینا اور جا کر جو ہے صبح صادق ہوتے ہی کنکری مار لیں تو عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے, بوڑھوں کے لیے بیماروں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں تو اس حج میں سن ہجری دس میں اس موقع پر ازواج مطہرات اور بعض گھر کے کمزوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا منا پہلے ہی رات ہی کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا جو ام المومنین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں انہوں نے بھی رات ہی کو گویا مزدلفہ سے منا چلے جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. وکانت امراۃً ثقیلۃً ثابتۃً. حضرت سودا جو ہے ذرا بھاری جسم والی اور جلدی سے حرکت نہ کر پائے ایسی تھی. ثقیلہ جس کا جسم بوجھل ہو, اور جس کا جسم بوجھل ہوتا ہے وہ جلدی سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حرکت اس سے ہو پاتی نہیں ہے. تو یہاں بھی دراصل یہ لائی اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجازت چاہی تھی اس اجازت چاہنے کی جو اندرونی وجہ تھی وہ بتلائی ہے کہ چونکہ بھاری بھرکم جسم والی تھی ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ میں اگر صبح کو یہاں سے جاؤں گی اور بھیڑ بھاڑ میں کنکری مارنے کی نوبت آئی تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے رات ہی سے اجازت چاہی. چنانچہ دوسری روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جب بعد میں کنکری مارنے میں جو دشواری پیش آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرنے لگی کاش میں بھی رات ہی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی جیسی کہ انہوں نے لی تھی. فاذن لها, بارہ انہوں نے رات کو اجازت جلدی سے جانے کی مانگی حضور نے دے دی. یہاں تو بس ان کی اس اجازت طلب کرنے کی جو وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ بھاری بھرکم جسم والی تھی سبیتا ایسی جو جلدی سے حرکت نہ کر پاوے. تو یہاں ان کی جو یہ صفت بیان کی گئی ہے وہ کوئی غیبت کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرا مقصد ہے، اس لیے گویا اس کی اجازت. باب من لم یرا بحکایت الخبر باسا، یہاں یہ باب قائم کر کے بتلاتے ہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے، غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اس طرح فعل سے بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے. ایک آدمی لنگڑا ہے، اب کوئی آدمی اس کی طرح لنگڑا لنگڑا چلے، کسی کو دے وہ بلانا تو اس کی نقل اتارتا ہے لنگڑے پن میں. تو جس طرح زبان سے اس کو لنگڑا کہنا اگر مقصد غیبت ہے تو وہ گناہ ہے، اس طرح اس کی اس طرح نقل اتارنا بھی کیا ہے، گناہ ہے. تو کوئی ٹھینگنا ہے تو اس کے متعلق یوں بالش کی علامت بتلا دی یا یوں علامت بتلا دی، تو یہ جو ہے یہ بھی غیبت کا ایک طریقہ ہے. لیکن اگر کبھی کسی کا کوئی واقعہ نقل کرتے ہوئے اور غیبت کی نیت سے نہیں، بلکہ اس کی جو ہے اس واقعے کو نقل کرنے میں اس کی جو صورت حال تھی، یعنی اس کا جو منظر تھا، اس منظر کو سننے والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جس کو منظر کشی کہتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات کر لی، مقصد وہاں غیبت نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے. یہاں اسی روایت کو لا رہے ہیں، حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بحدرة عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وانہم قال لما قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غنائم حنین بالجعرانۃ ازدہموا علیہ، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام جعرانہ میں غزوہ حنین کے اندر حاصل شدہ مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو لوگوں نے آپ پر بھیڑ کر اللہ بول دیا لینے کے واسطے. جس چیز تقسیم ہوتی ہے نا تو لینے والے بھی اللہ بولتے ہیں، تو یہاں پر بھی مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے تو بھیڑ کر دی لوگوں نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبدا من عباد اللہ بعثہ اللہ الی قومی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا. فکذبوہ، اور ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا. وشجوہ، اور جو ہے اس کے چہرے کو، پیشانی کو، سر کو زخمی کیا. فکان یمسح الدم عن جبہتہ، اور جب ان قوم نے ان کا یہ چہرہ سر زخمی کر دیا تو وہ نبی جو ہے اپنی پیشانی پر سے خون اپنے ہاتھ سے پوچھ رہے تھے. ویقول، اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے. اب یہاں یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فکانی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکی الرجل یمسح عن جبہتہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو آپ بھی اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی پر یوں کر رہے تھے، حالانکہ وہ خون نہیں تھا اس وقت، وہ اس منظر کو بتلانے کے لیے، اس نقشے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. باب من سطر مسلم، کوئی آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، یعنی اس کے عیب کو چھپائے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیوب کو چھپائیں گے. اور اگر کسی کی کوئی آدمی پردہ دری کرے گا، عیب کو کھولے گا، تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ تلاش کرتے ہیں اس طرح لوگوں کی کمزوریوں کو، اور پھر لوگوں کے درمیان اس کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، جو اس طرح مومن عیوب کو تلاش کر کے ان کے عیوب کو تلاش کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ اپنے گھر میں کوئی کام کریں گے تو بھی ان کو رسوا کریں گے. اس لیے یہ بڑی سخت چیز ہے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا ابراهيم المنشيتي عن كعب بن علقمة عن ابي الهيثم قال جاء قوم الى عقبة بن عامر. ابو الهيثم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عقبة بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا ان لنا جيران يشربون ويفعلون افنرفعهم الى الامام. ان آنے والوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمارے کچھ پڑوسی ہیں جو شراب پیتے ہیں اور پھر بہت کچھ شرارتیں کرتے ہیں, شراب پینے کے بعد طوفان اور دنگا, کیا ہم ان کا معاملہ حاکم کی خدمت میں پیش کریں, یعنی ان کی شکایت کریں حاکم کی خدمت؟ قال لا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا مت کرنا. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من رہا من مسلم عورت, کہ کسی مسلمان کا کوئی عیب, عورت اصل تو کہتے ہیں اس چیز کو جس کو چھپایا جاتا ہے, ستر جس کو بولتے ہیں, اور عام طور پر آدمی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ آدمی اپنے اس عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, جیسے اپنے ستر کو چھپاتا ہے اس طرح اس عیب کو بھی چھپاتا ہے. اس نے عیب کو تعبیر کیا عورتن سے, کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھا تو ستر رہا اور اس کو چھپایا, کان کمنا یا موجودتن من قبرہا, تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچائی, یعنی اس کو دفن کیا جا رہا تھا اس نے نکال کے اس کی جان بچائی, تو جیسا اس آدمی کو ثواب ملے گا اس مسلمان کے عیب کے چھپانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب. اور حضرات شرا نے اس ثواب کی جو شکل بتائی گئی, تشبیہ دی گئی, اس کو توجیہ کی ہے, یعنی گویا یہاں اس کو ملنے والے ثواب کو اس آدمی کے ثواب کے مطابق قرار دیا گیا جو کسی بچی کو زندہ درگور کیا گیا اس کو نکال کر زندہ کر کے اس کو حاصل ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے عیب کی جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے, تو وہ اس عیب کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے مقابلے میں موت کو پسند کرتا ہے. بہت سی اکثر جس کے مزاج میں حیا ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا یہ عیب لوگوں کو پتا چلے اس کے مقابلے میں مجھے موت آ جائے, تو جب کوئی آدمی اس کے اس عیب کو چھپائے گا تو گویا اس نے اس کو زندگی عطا فرمائی, وہ جو موت کی تمنا کر رہا تھا اس سے. اس لیے اس کو جو ثواب دیا گیا وہ بھی اسی کے مناسب حال دیا گیا ہے. میرے ایک سالے کا بچہ محمد طیب بیمار ہے جس کا رپورٹ نکالنے کے لیے لیا ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ حافظ, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے بچے کو. نے افوف نام چھوکریوں ماٹے راکھی شکایت چھے, بس وہ نام کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے نام جن کے اچھے مفہوم اور مطالب ہوں وہ پسند کیے جائیں, یا حضرات انبیاء کے جو نام تھے وہ رکھے جائیں. تو یہاں نحل تو کوئی شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے, اب یہ سے گنجائش رکھ سکتے ہیں. عالیہ تو بلند مرتبے والی, یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. عفوف یہ فدمن پاک دامن عفیفہ جیسے رکھتے ہیں ایسے یہ بھی. اور سوتاہا نومان نے تابش چھوکراؤ ماٹے راکھی شکائے تو رکھ سکتے ہیں. تاہا نام ہے اور ویسے تاہا نام نو مطلب اس کے مفہوم پوچھا ہے. لفظ تاہا جو ہے وہ تو حروف مقطعات میں سے ہے اس کا. ایسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی گئی ہے جیسے یاسین ہے. اس طرح نعمان تو نعمان طالباً ایک گھاس کا نام ہے کیا نعمان گھاس کا نام ہے نا, وہ تو نعمان نون کے فتح کے ساتھ معرفت ہونا یہ نعمان جو آتا ہے. اور تابش تابش فارسی لفظ ہے چمکدار کے لیے بولتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بيده ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ازواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا الله متعنا بالقرآن الفاتح والتوبيخ بها قبول الله يا الله قرآن الفاتح زكاة فتاة الكريم إن الله من تلك اليوم يا الله قرآن الفاتح إذا داست على تلاوة اور مسلمانوں کے سینوں کو قرآن علوم سے بن مدین فرمایا ہے قرآن علوم ہمارے سے ان کو مالا مال فرما قرآن ہمارے صالحات ہے قرآن اللہ کی
Thank you.